الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاقا حين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم. سلسلہ کرام ابھی چل رہا ہے جس میں خطاب سابقہ مسلمان امت میں یہودیات عیسائیوں سے خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے. اب ایک خاص وعدے کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی ہے. یہ وعدہ در حقیقت یہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں تشریف لاتا تھا تو اس رسول کی امت سے لیا جاتا کہ اب اس بعد جو نبی آئیں گے وہ ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. تو گویا رسول کے ذریعے سے امت باؤنڈ ہوتی تھی اس بات میں کہ جو بھی وقت کا رسول ہے اس کے بعد جو امت آنے والی ہے، یہ بعد میں جو رسول آنے والا ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. گویا یہ وعدہ نبیوں سے اور ان کی امت سے لیا جاتا تھا. تو گویا یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ وعدہ تم سے لیا جا چکا ہے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تو اب اس وعدے کے تحت تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو. تو گویا اگر واقعتاً مومن ہو تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ ہے اس وعدے کی اہمیت. اس کی آواز تھوڑی سی تیز کر دیجئے پلیز. کوئی ہے ساؤنڈ سسٹم پہ؟ تھوڑی سی تقریبا آواز بڑھا دیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب، کہ جب بھی کبھی میں تمہیں کوئی کتاب عطا فرماؤں، وہ حکمہ اور حکمت کی باتیں عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول، مصدق لما معکم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے پاس ہے. یعنی امت سے جو ہے باؤنڈ ہوتی تھی اس بات میں کہ اگر کوئی رسول آئے تو پھر وہ تصدیق پھول کی دی، اور وہ رسول تصدیق کرنے والے ہوتے تھے ان تمام باتوں کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لازمن ان پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور لازمن تم ان کی مدد کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اس پر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ان تمام لوگ اس کا اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي، اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے عہد کیا. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ بس تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ یہ وعدہ لیا جا چکا ہے. یہ وعدہ اصل میں یاد دلایا گیا یہودیوں کو کہ اس وعدے کے تحت تم پر لازم ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ذالک فاولائک فمن تولى بعد ذلک، تو جو کوئی بھی اس کے بعد پھر جائے، اس وعدوں کی روگردانی کرے، فاولائک هم الفاسقون، تو در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس کے لیے جس کے سامنے فرما برداری اختیار کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے. توان، خوشی خوشی بھی، وہ کرہا، اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی بہرحال اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ان پر لازم ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر تمام ہی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹا دی جائیں گی، یعنی تمام چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل آمنا باللہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. وما انزل علینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر علیہم الصلاۃ والسلام. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام. و نبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لائے. وہ آیت مبارکہ اس سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل سیم آیت مبارکہ تھی. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. و نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اب اہم آیت مبارکہ آ رہی ہے, آیت نمبر 70, آیت نمبر 85 سورہ آل عمران. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل میں اس پہ گفتگو کروں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں وہ الفاظ آئے تھے ان دین عند اللہ الاسلام, وہی الفاظ اب یہاں ریپیٹڈلی آ رہے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو گویا اسلام کے آنے کے بعد برحق دین صرف اسلام ہے, اور اسلام کے سوا اگر کوئی اور طرز زندگی, کوئی اور نظام زندگی, کوئی اور سسٹم آف لائف اڈاپٹ کیا جائے گا, وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پہلے دن یا غالباً دوسرے دن میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ دین چند صرف رسومات کا نام نہیں ہے. دین کہتے ہیں نظام زندگی کو. دین کے تین ترجمے کیے جاتے ہیں, تینوں کے دینوں قرآن سے ثابت ہیں. قرآن دین کو بدلے کے معنوں میں استعمال کرتا ہے, مالک یوم الدین, بدلے کا دن کا مالک. قرآن دین کے معنی قانون بھی لیتا ہے. دین الملک کے الفاظ آئے ہیں سورہ یوسف میں, بادشاہ کے قانون میں. اسی طرح قرآن حکیم میں دین سے مراد نظام بھی ہے اور اطاعت و فرما برداری بھی ہے. تو زیادہ بہتر جو ترجمہ کیا جاتا ہے دین کا, وہ عام طور پر نظام, سسٹم آف لائف, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. اسی اعتبار سے اسلام کو کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے. ضابطۂ حیات ہے. اب ضابطۂ حیات ہے تو حیات میں, انسانی زندگی میں یہ دو پہلو ہوتے ہیں, ایک انفرادی سطح پر ہوتا ہے, ایک اجتماعی سطح پر ہوتا ہے. ایک انفرادی سطح پر جو احکامات ہیں وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی تھی. اور مذہب تین چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ کا نام ہوتا ہے. نمبر ایک عقائد, نمبر دو عبادات, اور نمبر تین رسومات. عقائد توحید, رسالت, آخرت, یہ ہمارے عقائد بھی ہیں. عیسائیت میں بھی ہے, یہودیت میں بھی ہے, ہندو مت میں بھی ہے, یہ ان کے بھی عقائد ہیں. وہ غلط ہے یا صحیح اس سے بحث نہیں کیجیے, لیکن بہرحال بنیادی عقائد ہر مذہب دیتا ہے. اسلام بھی دیتا ہے, توحید کا عقیدہ ہے, رسالت کا عقیدہ ہے, آخرت کا عقیدہ ہے. پھر ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو کچھ مراسم عبودیت دیتا ہے, موڈ آف ورشپ. اگر تم نے اللہ کو مانا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو, گاڈ کو مانتے ہو تو جا کر چرچ میں جاتے ہو, اور اس طرح بھگوان کو مانتے ہو تو جا کر تم مندروں میں عبادت کرتے ہو, سینیگال میں جاتے ہیں یہودی وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان لیا تو اب عبادت, یا جس بڑے ہستی کو تم نے مانا ہے تو اس کی عبادت کرو گے, مسجد میں جاؤ گے, کہیں بھی جاؤ. یہ عبادات ہر مذہب دیتا ہے. اسی طرح رسومات ہیں, خوشی اور غم کے مواقع پر. خوشی کے موقع پر کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, نکاح کا موقع آ جائے. اسی طرح عقیقہ اگر کر رہے ہو بچے کا تو کیسے کرنا ہے, یہ اسلامی رسومات ہیں, ثواب ہے. اسی طرح غم کے مواقع آ جائیں, کسی کا انتقال ہو جائے, کسی عزیز جو ہے وہ بیمار ہو جائے, اس کو کیسے معاملہ کرنا ہے, یہ پورے کے پورے رسومات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. لیکن یہ مذہب ہے, مذہب تین چیزوں کا گوشہ ہے, تین چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد عبادات مات, جبکہ اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام محض مذہب نہیں ہے, بلکہ اسلام ایک دین ہے, اور دین میں اجتماعی گوشے بھی شامل ہوتے ہیں. دین میں جب تک اجتماعی گوشے شامل نہیں کریں گے وہ دین نہیں ہے بلکہ مذہب بن جائے گا. جیسے اس وقت پوری دنیا میں اسلام بحثیت مذہب جو ہے پریکٹس کیا جاتا ہے. ایک ارب اور 45 کروڑ اس وقت مسلمان مذہب پر عمل کر رہے ہیں, چاہے امریکہ میں ہوں یا کہیں بھی ہوں. امریکہ میں کیا یہودی یا اسرائیل میں جا کر بھی آپ مسجدیں بنا لیجیے, نماز پڑھے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ان کو اعتراض اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ سیاست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. یہ دین, ظاہری بات ہے سیاسی نظام بھی پوری طرح جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے کہ دین میں سیاسی اصول, یہ ایک اصول بیان کرتا ہے سیاست میں دین, کہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلنا چاہیے. ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار اللہ کا ہے. حاکم اللہ کو مان لو, اس کے ماں کہے تم سے کوئی سا نظام بنا لو, امیر المومنین بنا لو, صدارت میں کسی صدر کو لے آؤ, کسی وزیر اعظم کو لے آؤ, جو چاہے کرو, مشاورت سے اس نظام کو بنا لو, لیکن حاکم اللہ کو مان لو, یہ سیاسی نظام ہے. اسی طرح مکمل معاشی نظام دیتا ہے اسلام. زکات کا نظام ہے, سود پر پابندی ہے, اور پورا کا پورا جو ہے حلال اور حرام کی تمیز بتاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں, کیسے کما سکتے ہو, کیسے خرچ کرو. پورا اکنامک سسٹم ہے اسلام کا, اور بہترین اکنامک سسٹم ہے. اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو یہ غربت ایسی ختم ہو جائے گی جس کا رونا رو رہے ہیں ہم اچھے دراز سے. سود پر قرضے لے کر عیاشیاں کر رہے ہیں, اور صورتحال وہیں کی وہیں ہے. $40 بلین سے زیادہ ہمارا جو ہے قرضہ وہیں کا وہیں ہے. اس سے زیادہ ہم ادا کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی ویسی مقروض ہیں. تو اسلام نے جو معافی احکامات دیے ہیں کہ سود پر یا قرض لو ہی نہ, پہلی بات تو لو بھی تو یا سود پہ نہ لو, لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے. اسی طرح معاشرتی سطح پر اسلام کے مکمل سوشل ویلیوز اور سوشل ایولس کا کمپلیٹ کانسیپٹ ہے جو قرآن حکیم دیتا ہے. تو بہرحال یہ چھ چیزیں ہیں جس کا نام اسلام ہے. نمبر ایک عقائد, عبادات, رسومات, اور اس میں تین چیزیں اور ایڈ کر لیجئے, سیاسی نظام, معاشی نظام اور معاشرتی نظام. یہ چھ چیزیں بنیں گی, ایک آرگینک ہول بنے گا تو دین بنے گا, ورنہ مذہب ہے اور ظاہر بات ہے مذہب پھر رشتے بکرے کر دیے گئے. عقائد کا معاملہ کیا وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر لیا. عبادات میں ہمارے جھگڑے, عبادات میں نماز کے طریقے پہ جھگڑے موجود ہیں. نماز جو کہ سب کے نزدیک متفق علیہ فرض ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. ہاتھ یہاں باندھنے, یہاں باندھنے, آمین زون سے کہنا ہے, ہلکے سے کہنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی ہے, آٹھ تراویح پڑھنی ہے, بیس پڑھنی ہے, چھتیس پڑھنی ہے, انہی مسائل میں ہم لگے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف فتح واضح بازی کر رہے ہیں. اگر اسلام کو ایز اے دین لیا جائے تو ظاہر بات ہے اختلاف رائے نہیں ہوگا, اور دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت میں اپنا نفاذ چاہتا ہے, لہٰذا اس نفاذ کی جب جد و جہد کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ اختلافات جو فروعی نوعیت کے ہیں, چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں, اس میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کفر کے اور گستاخ رسول کے اور نہ جانے کس کس چیزوں کے ہم فتوے دیتے ہیں. بارہ اسلام کے حوالے سے آیت مبارکہ بہت اہم ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا, دین پھر بریکٹ کر لیجیے اس کو, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا, کیسے اللہ پاک اس قوم کو ہدایت دے, كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ شہیدو, اور گواہی دے, ان رسول خون, کے اس کے رسول بالکل سچے ہیں, وہ جا ابل بینات, اور وہ آئے ہیں اس کے پاس ہدایت کے ساتھ, کھلی نشانیوں کے ساتھ, بینات کے ساتھ, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اگر آپ غور کریں تو یہ کس کا تذکرہ ہے, یہ تذکرہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلمان امت کا بھی ہے. کیسے ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے, جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو باندھنے کے لیے تیار نہیں. ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں, حکومت نہ چلائیں, عدالتی نظام نہ چلائیں, وہی تو کافر ہیں. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ تذکرہ اس وقت میرا اور آپ کا ہے, پاکستان مسلمانان امت, اور خاص طور پر مسلمانان پاکستان کا ہے. کیف یعد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق, رسول کی گواہی دیتے ہیں لیکن رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, وجاءہم البینات, اور وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم, ایسے لوگوں کی بدلہ, ایسے لوگوں کا بدلہ ہے, ان علیہم لعنت اللہ, کہ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے, فالملائکہ تمام فرشتوں کی, وہ ناس اجمعین, اور تمام انسانوں کی لعنت. اور در حقیقت جو پوری دنیا کی لان تان کا جو اصل مرکز ہم بنے ہوئے, اس کی وجہ یہی ہے. گرین پاسپورٹ جہاں پر بھی جائیں, پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں, سارے ریڈ الرٹ ہو جاتے ہیں, پاکستانی آگے سے رہو, ہوشیار رہو, یہ خطرناک لوگ ہیں. کیا مطلب, آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سے کیا مراد ہے. پوری دنیا, ایون سعودی عرب میں ہمارے حاجیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی. پوری دنیا کے حاجیوں کے وہ احترام کرتے ہیں, پاکستانیوں کے ساتھ خصوصی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ حاجیوں کے بہرحال بیگ سے ہیروئن بھی نکلی کبھی, تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایکسٹرا آرڈنری ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے ٹائم کے, بھائی خاص لوگ ہیں, ان کا خصوصی احترام کیا جائے. تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب, ایسے لوگوں سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی. اللہ پاک ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما دے. ایک ہی ذریعہ اس لعنت سے بچنے کا وہاں پر آیا تھا, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, اصلاح کریں اپنی, اور قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, فاولئک اتوب علیہم, ان لوگوں پر میں نظر کرم کرتا ہوں. یہاں پر وہی الفاظ آ رہے ہیں, الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, من بعد ذلک, اس طرز عمل کے بعد, واصلحوا, اور اصلاح کریں اپنے معاملات کو, درست کریں, فإن اللہ غفور رحیم, تو یقینا اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمان, یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, یعنی نفاق کا طرز عمل اختیار کیا، منافقت اختیار کی، یا یہودیوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی اللہ کے رسول تشریف لیا پھر بھی ان پر ایمان نہیں لا رہے، تم مزدادو کفرا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کے طور پر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں اور آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو در حقیقت گمراہ ہیں، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً وہ لوگ کہ جو جنہوں نے انکار کر دیا اور مر بھی گئے اسی حالت میں کافر ہی تھے، توفیق بھی نہیں ملی ایمان لانے کی، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی ایک سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین کے برابر سونا، وَلَوِ اسْتَدَى بِهِ، چاہے وہ اس کو قیامت کے دن پہلی بات تو زمین برابر سونا کس کے پاس ہوگا، زمین برابر سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو اور وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر ادا کرے وہ بھی اس سے قبول نہیں ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آیت نمبر 92 نیکی کی حقیقت کے اعتبار سے بہت اہم آیت مبارک، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت تک، نیکی کی اصل حقیقت تک، نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے، حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ شے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اپنی پسندیدہ شے جب تک اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کی جائے، واقعہ یہ کہ انسان نیکی میں کمال، نیکی کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، آیت پھر ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 177 کے حوالے سے ایک مکمل جامع تصور نیکی کا، بہرحال ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی کا جذبہ موجود ہے اور وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی میں لذت اور کمال اس وقت حاصل ہوگا کہ جب اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ کو ردی مال، ریجیکٹڈ مال نہیں چاہیے، ہمارا طرز عمل عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، اولاد چار اللہ پاک نے بیٹے دیے، تین بڑے ذہین تھے، بڑے شارپ تھے، جناب کیا باتیں کی، ایک انجینئر بنایا، تو بنایا فلاں، ایک ذرا ایسی تھا ڈل اس کو ڈال دیا کسی مدرسے میں، چلو حص کر لے گا کوئی نہ کوئی دنیاوی معاملہ، یہ عام طور پر ہمارا طرز عمل ہے، بارہ ایسا نہ سمجھیں کہ سارے کے سارے مدرسے میں ڈل ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ مدارس میں اچھے خاندان کے لوگ بھی ہیں، کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے اور دین باقی ہے، لیکن اکثر و بیشتر طرز عمل یاد کرتا ہوں کہ جو ڈیف اور ڈم قسم کے یا ریجیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں وہ ہم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ قوم کہاں جا رہی ہے، اسی طرح اور مال کھانا جو ہے رات کو آپ نے کھلایا کھانا بچ گیا، وہ کسی یتیم کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، عیدی والوں کو پہنچا دو، بھائی یہ اللہ کو اگر دینا ہی ہے واقعی تو اچھا کھانا دو، بہتر کھانا دو، غریب کپڑے پہن لیے ساری زندگی کپڑے پھٹ گئے خراب ہو گئے، اب وہ کسی غریب کو دے کے احسان کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہو، اللہ کو دیا جا رہا ہو تو بہترین مال دو، بہترین جو جس کو تم خود پسند کرتے ہو، تو لذت حاصل ہوگی نیکی میں، اور اپنا بہترین مال جہاں لگتا ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے محبت بھی ہوتی ہے، تو لن تمثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس شے میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن الله به عليم، اللہ پاک اس کو جانتا ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے یعنی جو حلال کھانے تھے وہ حلال تھے اہل بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، اب یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسر اور عیل اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، زیادہ عیسیٰ یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا خود یعنی ذاتی اعتبار سے، زیادہ انہوں نے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیا، زیادہ بعد میں یہودیوں نے سمجھا کہ ان کے رسول نے کیونکہ یہ کام نہیں کیا، زیادہ انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے پر حرام قرار دے دیا، حرام چلا آ رہا تھا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب میں خاص طور پر اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا بڑے ذوق و شوق سے، تو انہوں نے کہا جناب یہ کیسے رسول ہے، ہمارے یہاں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، آپ کے حلال کیسے ہو گیا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توجہ دلائی کہ سارے پر حلال تھے جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیے تھے من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے پہلے کہ تورات نازل ہوتی, تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. قل فاتوا بالتوراۃ, نبی سے کہیے ذرا لے کر آؤ تورات, فتلوہا اور پڑھ کے سناؤ ذرا, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, کہاں لکھا تورات میں اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ یہ ظاہری بات ہے ان کی اپنی پسند و ناپسند تھی, اس کی بنیاد پر تم نے یہ کام کر لیا. فمانی فرا اللہ کذب, تو جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی جھوٹ بات اس طرح کرے گا, اللہ کی طرف منسوب کرے گا, من بعد ذالک, اس کے بعد فاولئک هم الظالمون, تو وہی ہے در حقیقت ظالم. قل صدق اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ نے بالکل سچ فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اے مسلمانوں تم تو پیروی کرو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بالکل یکسو تھے. کہ حنیفہ جو ہے یہ حال ہے, یہ دونوں طرف جا سکتا ہے, اس کا ترجمہ یہ بھی ہوگا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, یعنی تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی بالکل تو اس طرح سے جیسے انہوں نے کی بالکل یکسو ہو کر, یا یہ کہ ان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے, سنگل مائنڈیڈ تھے. فما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت, سب سے پہلا گھر, وضع للناس, لوگوں کے لیے وضع کیا گیا یعنی عبادت کے لیے, للذی ببکہ, یہ وہی ہے جو بکہ میں ہے یعنی خانہ کعبہ, مبارکاً, بہت برکت والا ہے, وہدا للعالمین, اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یہ آیت مبارکہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ میں یعنی بکہ مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی خانہ کعبہ. دنیا کے بت قیدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا, یعنی جب تک وہ قائم ہے جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی حدیث کے مطابق, لہٰذا ہم پاسباں ہیں اس کے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ پاسباں ہمارا. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے قائم, اس کو جو ہے وہ تعمیر فرمایا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمائی تھی اس کی. فیہ آیاتٌ بینات, اس میں تو بڑی واضح نشانیاں ہیں, اور جس کو بھی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ تک جانے کی, وہ تو ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اللہ کی رحمت, اللہ کی برکتیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہوتا ہے وہاں, واقعہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں آپ. فی آیات بینات, مقام ابراہیم, جیسے یہ ابراہیم, یہ مقام ابراہیم جو یہ بھی نشانی ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو کوئی بھی داخل ہو گیا اس میں یعنی اس کے حدود حرم میں, وہ تو امن میں آ گیا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہ جنگ و جدال پورے عرب میں جاری رہتا تھا, لیکن حدود حرم میں یہ اس کا اکرام کرتے تو یہاں پر جنگ نہیں ہوتی تھی, امن کی جگہ تھی. اب وہ آیت مبارکہ آ گئی جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کرے وہ لوگ کے جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. ومن کفرا, پھر دیکھیے کفر کے الفاظ آ رہے ہیں, اور جو شخص بھی کفر کرے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. اب اس آیت کے حوالے سے دو باتیں صرف عرض کروں گا. اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے, اللہ کا حق بیان ہوا کہ اللہ کا حق ہے انسانوں پر کہ اس کے گھر تک جانے کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ لازمن حج کرے. اب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ صحت مند ہو, نمبر دو اس کے گھر تک جانے کے جو بھی زیادہ راہ ہے خرچ وغیرہ وہ اس کے پاس ہو, نمبر تین اپنے گھر والوں کے لیے بھی 40-45 دن کے لیے اگر جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی زیادہ راہ چھوڑ کر جائے, حالات بھی بہتر ہو, صحت بھی دی ہوئی اللہ پاک نے, پیسہ بھی دیا ہوا ہے, تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور حج کرے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو الفاظ قرآن کے تو صاف واضح, ومن کفرا, گویا یہ کفر کر رہا ہے, کفر سے مراد یا ناشکر بھی ہو سکتی ہے. اور حدیث مبارکہ اس کو بہت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, یعنی ایسے شخص کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا میری گزارش ہے آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ یہ نہ سمجھے کہ جناب بڑھاپے میں جا کر حج کرنا ہے. ہمارا تصور یہ ہے کہ جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے, سو چوہے کھا بیٹھیں گے, تب جائے گی دلی حج کرنے. یہ عام طور پر تصور بالکل غلط ہے. حج تو واقعتاً وہ ہے کہ جو جوانی میں کیا جائے, طاقت ہے اور حج کی لذت آپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ پاکستانی حاجیوں میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جو 50s میں اور 60s میں چل رہے ہوتے ہیں, جو حقیقتاً حج کے مناسب پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے. جبکہ حج جو ہے واقعتاً جوانوں پر, جو جوان ہے طاقتور ہے وہ لا کر حج کرے تو صحیح معنوں میں اس کے مناسب ادا کر سکتا ہے. اور پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں, ایرانی آتے ہیں, انڈونیشینز آتے ہیں, ملیشینز آتے ہیں, اور ترکی کے اکثر و بیشتر سیئرز آتے ہیں, جوان لوگ آتے ہیں. ہمارے اکثر و بیشتر بوڑھے ہوتے ہیں جن کو کچھ زیادہ تر معاملات پتہ بھی نہیں ہوتے, اور بےچارے صحیح طرح سے منافق بھی ادا نہیں کر پاتے. بہرحال حج قبول کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لیکن میں توجہ دلاؤں گا خاص طور پر نوجوانوں کو کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے, طاقت دی ہے اور پیسہ دیا ہے, کم از کم 1.5 لاکھ روپے جو ہے اس وقت خرچ آ رہا ہے, تو پہلی فرصت میں حج کرنے کی طرف جو ہے توجہ دیجیے, اللہ سے مانگیے, اللہ سے ارادہ کیجیے. اپنی زندگی کا بہرحال آپ کو ایک واقعہ ضرور سناؤں گا تہذیبی نعمت کے طور پر. ایک دن کالج میں ایک دفعہ پڑھا رہا تھا, حج پر لیکچر دے رہا تھا, اتفاق سے جو لیکچر کے دوران ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں خواہش پیدا ہوئی. آپ یقین کریں اس وقت 5,000 روپے جیب میں نہیں تھے کہ میں سوچتا کہ میں حج کروں گا. بہرحال خواہش بھی اللہ ہی نے پیدا کی اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اتفاق سے, یہ بھی خواہش ہی کی طرح اظہار ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا موقع عطا فرما دیا. یہ اللہ کی طرف سے پیسے بھی آ گئے, سارے معاملات بھی حل ہو گئے, اور اللہ کی توفیق سے 5 جنوری 2004 کو میں حج پہ گیا, اور 7 جنوری کو الحمدللہ اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی. تو گویا نعمت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آئی. کہنے کا مطلب یہ, ارادہ کیجیے, خواہش کیجیے, اور پھر یہ کہ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ پاک اسباب بھی فراہم کر دے گا, سارے معاملات بھی درست کر دے گا. لیکن خواہش بھی نہ ہو, ارادہ بھی نہ ہو, انسان اس کے لیے کوئی ساتھ زیادہ راہ بھی نہ کرے, تو پھر یہ زبردستی توفیق نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. بہرحال کم از کم ہمیں خواہش اور ارادہ ضرور کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر تک, اس کے گھر تک, کہ اس کے گھر کا حج کریں, جو کوئی بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. وہ من کفر فإن اللہ غنی, تو جو کفر کرے گا, ناشکری کرے گا, وہ جان لے اللہ غنی ہے, تمہارے حج کے, تمہارے عمروں کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. عن العالمین, تمام جہان والوں سے. قل یا اہل الکتاب, اے نبی سے کہہ دیجئے کتاب والو, لما تکفرون بآیات اللہ, تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے ان تمام اعمال پہ جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب, اے نبی سے کہیے کتاب والو, لما تصدون عن سبیل اللہ, تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے. من آمنا, جو ایمان لے آتا ہے, اب یہ کرتے تھے جو ایمان لیا اس کے پیچھے بڑھ گئے کہ اس کو واپس جائے کفر کی طرف لے کے جائے. ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہ تصور ہے, جو شخص اللہ کے دین کی طرف آ رہا ہے, قرآن کی طرف آ رہا ہے, اس کے پیچھے بڑھ جاتے منافقین, ہمیں کہاں جا رہے ہو بھائی, کن چکروں میں پڑ گئے ہو, اپنی زندگی گزارو, صحیح طرح سے کیریئر جو گزر رہا تھا ویسے کرو. تو یہ طرز عمل سے یہودی عیسائی نہیں, ہمارے یہاں بھی منافقین ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون ہا وجہ, تم ان میں پھر تلاش کرتے ہو, انتم شہداء, حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ دین حق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ پاک غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اطاعت کرنے لگو, بات ماننے لگو ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی, ان میں سے گروہ کی, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو وہ لازمن تم کو پلٹا دیں گے, واپس پلٹ پھیر دیں گے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں. یعنی وہ تو سلے ہوئے ہیں تمہیں کافر بنانے پر, تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے, ان کی بات گے, ان سے ڈکٹیشن لوگے, قرضے لینے کے بعد ان کی بات ہو گئے, تو لازمن وہ تمہارے اندر سے ایمان جو ہے وہ ختم کر دیں گے. وہ کئی فتح فرونا, تم کیسے انکار کرو گے؟ وان تم تتلا علیکم آیات اللہ, حالانکہ تم پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں. وفیکم رسول, اور ابھی تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ, اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو مضبوطی سے تھام لے, فقط ہدیا الی صراط مستقیم, تو یقیناً ایسے شخص کی تو ہدایت ہو گئی سیدھے رستے کی طرف. اب اللہ کو مضبوطی سے سامنے سے کیا مراد ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, پہلے بھی آیا تھا اور اگلی آیت میں بھی آئے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. کہا ومن یعتصم باللہ, جو مضبوطی سے تھامے, یعنی اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے, فقط ہدی الی صراط مستقیم, وہ تو اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے رستے کی طرف. الحمدللہ یہ ابتدائی 10 رکوع سورہ آل عمران کے ہم نے مکمل کر لیے ہیں. اب جو آخری 10 رکوع ہے, اس میں اکثر و بیشتر خطاب مسلمان امت سے, اور مسلمانوں کو ایمان کے تقاضے ادا کرنے, یعنی عملی اعتبار سے ایمان کے تقاضے جو ہیں اس کے ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور خاص طور پر 11واں رجوع انتہائی جامع مقام ہے, بلکہ اگر یوں کہا جائے امت مسلمہ سے خطاب کے حوالے سے یہ قرآن حکیم کا ہی مقام ہے کہ اس امت مسلمہ نے کرنا کیا ہے, اس کا وجود کیوں برپا کیا گیا, کیا مقصد ہے, فرد کے سطح پر, انفرادی سطح پر کیا کرنا ہے, جڑیں گے ان کو جوڑنے والا سیمنٹ کون سا ہے, اور جو لوگ آپس میں جڑ جائیں گے ان کو کرنا کیا ہے آپس میں. یہ تین نکات ہیں, سہ نکاتی لائے عمل امت مسلمہ کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. وقت ہمارے پاس محدود ہے, لہٰذا میں توجہ دلاؤں گا الحمدللہ بہت ہی جامع کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل انہیں آیات مبارکہ کے حوالے سے, بہت ہی کمپریہنسو ہے. لہٰذا میری گزارش ہے خود بھی پڑھیے اور اس کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو فضائل سنا رہے ہیں محض یا سنت کی بہاریں سنا رہے ہیں. جو کرنے کا اصل کام ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیے کہ یہ ہے امت مسلمہ کا کرنے کا اصل کام. نمبر ایک, فرد کی سطح پر امت میں سے ہر فرد کیا کرے گا, افراد کی تیاری, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو یہ افراد کی تیاری کیسے ہو اس کے لیے پہلی آیت مبارکہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ حق تقاتی, اللہ کا ایسے تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, یعنی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں. تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم میں انتہائی جامع انتہائی گاڑی آیت مبارکہ, اس سے زیادہ گاڑی آیت مبارکہ پورے قرآن حکیم میں نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو واقعتا جو عمل کرنے والے تھے قرآن حکیم پر صحابہ کرام ان کی چیزیں نکل گئی تھی, اور وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کیسے ممکن ہے انسان کے لیے پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرے, تو ناممکنات میں سے مشکل ترین کاموں میں سے. لہٰذا سورہ تغابن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, فتق اللہ مستطعتم, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, اپنی امکان بھر تک اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ جانتا ہے اگر غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو. بہرحال تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع آیت مبارکہ, فرد کی زندگی میں تقوی بہت اہم ہے, انقلاب برپا ہوتا ہے افراد سے, اور افراد ہی کی تیاری نہ ہو. آپ دیوار بنانا چاہتے ہیں بہت مضبوط, لیکن جو سیمنٹ آپ لگا رہے ہیں وہ کچے ہوں, کچے پکے سیمنٹ سے آپ مضبوط عمارت تو نہیں بنا سکتے. لہٰذا جو بلاک آپ استعمال کر رہے ہیں بلاک, وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے تو عمارت مضبوط ہوگی. لہٰذا اس امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلے انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد کی تیاری ہو, ہر فرد کے اندر ایمان تقوی اور آخرت کے حوالے سے خاص طور پر ایمان پیدا کیا جائے. کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اس کا ذریعہ خود قرآن ہے. ایمان اور تقوی کی دعوت قرآن کی بنیاد پر ہو اور ہر فرد اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. اب یہ جو متقین ہیں یہ آپس میں جڑیں گے کیسے؟ بلاکس تو لے آئے آپس میں, لیکن آپ ان کو ایسے تو نہیں رکھ سکتے. بلاکس آپ ایک ترتیب سے رکھتے ہیں, ان کے درمیان ان کو جوڑنے والا مٹیریل ڈالتے ہیں, سیمنٹ ہوتا ہے اچھا, تو بلاک آپس میں جڑ جاتے ہیں مضبوطی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو جوڑنے کے لیے بڑا زبردست سیمنٹ عطا فرمایا, اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن حکیم. دوسری آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. یہ واو جو ہے علامہ سے ہمارے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب وہ بڑا پیارا ترجمہ کرتے تھے اس آیت مبارکہ کا, تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. یعنی قرآن اگر مضبوطی سے تھامو گے تو یہ امت آپس میں جڑتی چلی جائے گی. ابھی یہ امت جو اسکیٹرڈ ہے منتشر ہو گئی, کہیں مسلک کی بنیاد پر, کہیں ہم دیوبندی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, کہیں بریلوی کہلاتے ہیں, کہیں اہل حدیث کہلاتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ کیا اس وقت معاشرے میں موجود ہے. بہرحال یہ امت وہ ہے جس کا نام مسلمان رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور یہ جڑے گی کیسے آپس میں؟ یہ سارے مسلکی اور گروہی اور لسانی اور صوبائی اور ملکی سطح پر جو اختلافات ہیں دور کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ, اور وہ ہے قرآن حکیم. یہ قرآن ہمیں آپس میں جوڑ دے گا. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بنگالی اور پٹھان کو آپس میں جوڑنے والے رشتہ کیا تھا؟ جب پاکستان کی تحریک برپا ہوئی ہے تو ان مسلمانوں کو آپس میں کس چیز نے جوڑا؟ کہاں بنگال کا مسلمان, کہاں بنگلہ دیش, اور کہاں یہ سرحد کا مسلمان, یہ جڑ گئے آپس میں ایک ہی کلمے کی وجہ سے. آج بھی ہم جڑ سکتے ہیں, لیکن جوڑنے والا را مٹیریل یہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. اس کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اس کو تھامنے کے حوالے سے پانچ حقوق ہے قرآن حکیم کے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, یہ سب سے بنیادی کتاب ہے ہمارا, الحمدللہ یہاں موجود ہوگا, اس کا مطالعہ کیجئے. سب سے پہلا احتسام بھی عبد اللہ کا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو کہ اللہ کا کلام. ہمیں دل والا یقین حاصل نہیں ہے, ہم مانتے تو ہیں اللہ کا کلام ہے, ہوگا, یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. یقین اگر ہوتا تو امت مسلمہ قرآن سے شدید محبت کرتی، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کرتی. لیکن ظاہری بات ہے آج ایسا نہیں ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والے بہت کم رہ گئے، بہت کم ہیں جو قرآن سے واقعتا محبت کرتے ہیں. تو سب سے پہلا احتسام بھی حبل اللہ کے حوالے سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس رات جس رات یہ نازل ہوا وہ رات عظیم رات ہے، جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں سردار قرار پائے. لہٰذا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس حوالے سے تقاضا میں آپ کو یاد دلاؤں گا، سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ احساس فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو تم اس رسول پہ نازل کی گئی. تو سب سے پہلا تقاضا احتسام بھی حبل اللہ کا، اس کتاب پر ایمان ہو کہ اللہ کی کتاب. پھر اس کی وضاحت تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. لہٰذا روزانہ تلاوت ہمارا معمول ہو، 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر ہو کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ محض طوطے مینا کی طرح اس کو پڑھے جائیں؟ جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، تو یہ واقعہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ جاتی ہے. قرآن کے ساتھ ظلم ہے جو اس وقت اثر و بہتر ہم کر رہے ہوتے ہیں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدل الناس کی حیثیت میں نازل کیا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا ہم پر لازم ہے. یہ تیسرا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر الحمدللہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں کر رہے ہم، یہ فرض ہے ہم پر. جو ہم فرض ادا کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، یہ ہم پر ویسے سے مجموعی فرض ہے. لہٰذا فرض کو ادائیگی کے لیے الحمدللہ یہ محنت ہو رہی ہے. تو دین سیکھنا سکھانا یہ تیسرا تقاضا قرآن سیکھنا. چوتھے نمبر پر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جہاں پر ممکن ہو، اور جہاں ممکن نہیں ہو وہاں عمل کرانے کی کوشش کی جائے پیار سے، محبت سے، عاجزی کے ساتھ. اور پانچواں اور آخری تقاضا یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی رسول و نبی آنے والے نہیں، یہ امت جو ہے آگے آیات آ رہی ہیں، یہ امت بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تمہارا کام ہے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. لہٰذا حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت، ایک آیت کا صحیح مفہوم سمجھ لو اس کو، اس مشن میں لگ جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے. لہٰذا میری آپ سے تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ اس اللہ کے رسول کے مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیے، اپنی اولاد کو لگائیے، اپنا بہترین پیسہ اس کام میں لگائیے، دعوت و تبلیغ کے کام میں، تو یہ احتسام بھی حبل اللہ کا حق ادا ہوگا اور یہ امت آپس میں جڑ جائے گی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دیکھو تم تفرقے میں نہ پڑو. میں نے اکثر بھی آپ کے سامنے کہ امت میں تفرقہ اسی بنیاد پر ہے کہ قرآن کو ہم نے دعوت کا جو ہے اصل ذریعہ نہیں بنایا، اور دیگر چیزوں سے، دیگر کتابوں سے ہم نے دعوت کا کام کیا، جس کی وجہ سے امت منتشر ہو گئی. تو آج اگر جوڑنا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اوس اور خزرج سے خطاب خاص طور پر، مدنی صورت ہے. لہٰذا اوس خزرج آپس میں لڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت کا طور پر ان کو جو ہے وہ اظہار فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اور تمہارا حال کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ فَأَشْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے، خصوصی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى صَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم اس آگ سے بچا لیا. قرآن کے ذریعے تمہیں رائے ہدایت دے دی. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ کلام ہے جو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو. نئے ثواب کے لیے، اشار ثواب یا برکت کے لیے اس کو نہ پڑھو، بلکہ ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھ سکو. یہ ہے دوسرا تقاضا. نمبر ایک، افراد تقویٰ اختیار کریں. نمبر دو، متقین آپس میں جڑ جائیں، قرآن کی بنیاد پر بنیاد مخصوص بن جائیں، ایک فرقہ بن جائیں. اور پھر یہ لوگ جمع ہو کر کریں کیا؟ امت مسلمہ کے کرنے کا اصل کام اجتماعی سطح پر صرف تین کام ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، اچھی طرح سن لیجئے. نمبر ایک، ولتکم منکم، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو. ولتکم منکم امتن، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر، جو کرے کا صرف لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. نمبر دو، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں. نمبر تین، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکیں. واولئک هم المفلحون، اب تجمہ یہ ہوگا، یہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو صرف تین کام کریں گے. گویا اجتماعی سطح پر کرنے کا اصل کام لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے. اور یہ خیر کیا ہے؟ قرآن سے سنیے سورہ یوسف سورہ یونس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن سب سے بہترین سے ہے جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں. اور سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب اہل تقوی سے پوچھا جاتا ہے کیا نازل فرمایا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمائے نے، قرآن حکیم نازل فرمایا. لہذا امت کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے. دعوت رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف لوگوں کو رجوع کرو، کرواؤ کہ بھائی اگر امت کی بگڑی بڑھانا چاہتے ہو تو لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو، یہ ہے سب سے بنیادی کام. اسی مقصد کے تحت الحمدللہ انجمن خدام القرآن بنائی گئی، اسی مقصد کے لیے تنظیم اسلامی بنائی گئی، اسی مشن کو لے کر الحمدللہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے، عربی گرامر ہے، یہ ایک سالہ کورسز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے پروگرامات صرف اسی آیت کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ ہم کوئی اقتدار حاصل کر لیں، کوئی دولت حاصل کر لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے جو تین کرنے کا کام ہے، اس حوالے سے تنظیم اسلامی یا انجمن خدام القرآن ایک پلیٹ فارم آپ کو فراہم کر رہی ہے کہ آپ غور کیجیے، آپ کے دینی فرائض ہیں، لوگوں کو طرف خیر کی طرف بلانا آپ پر فرض ہے. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام ہے تو اپنی صلاحیت اسی کام میں لگا دیجیے، انجمن کے رکن بن جائیے اور انجمن کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ اس میں آپ ساتھ دیجیے. اسی طرح نمبر دو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کا نیکی کا حکم دیتے ہو. ظاہری بات ہے حکم کم دیتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، بغیر طاقت کے آپ کسی کو حکم نہیں دے سکتے. تو یہ طاقت نہیں ہے تو طاقت جمع کرو، لوگوں کو مجتمع کرو اس کام کے لیے کہ کرنے کا اصل کام ہے. کوئی جماعت بناؤ، باقاعدہ متقین یہ جماعت ہونی چاہیے جن کا روب ہو اور جن کی وجہ سے جو ہے نیکی کی ترویج ہو رہی ہو. اور نمبر تین وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امت کو چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ برائی سے روکیں. برائی سے کب روکیں گے بھائی آپ؟ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی. تو یقیناً اس میں بلٹ ان یہ بات ہے کہ آپ طاقت فراہم کیجئے اور اتنے باغیرت لوگ تیار کیجئے کہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو سکے. اگر ان کے سامنے اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہو تو پھر وہ تلواریں ہاتھ میں لے کر یا اپنی جانے گئے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے رسول نے تین درجے بیان فرمائے برائی سے روکنے کے، اپنا اپنا جائزہ لیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں من را منکم منکرن فلیغیر بیدی، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو بڑے منکر کو دیکھے. سودی نظام چل رہا ہے تمہارے ملک میں، ذرا غور کرو یہ سودی نظام ہے کیا؟ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ فحاشی اور بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. آج کے مانند ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بیٹیاں، ہمارے اپنے گھر والے، ہمارے اپنے محلے والے، ہمارے اپنے وطن کے لوگ اس بے حیائی اور فحاشی بے حیائی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی نمازوں میں اپنے ہی دین کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ واقعتاً ہم مومن نہیں ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من را منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو بڑے کسی بڑے گناہ کو دیکھے فلیغیر بیدی، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، بائی فورس روک دے. تو گویا طاقت حاصل کرو کہ کوئی منکر، خاص طور پر میں دو منکر آپ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، حرام خوری میں فحاشی، حرام خوری میں سود خوری کا معاملہ کل ہم نے پڑھ لیا، اور فحاشی اور بے حیائی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا حیا ختم کرنے کے لیے، ان دونوں کے خلاف کم از کم آواز اٹھانی چاہیے. اور خاص طور پر جو دینی جماعتیں ہماری یہ الیکشن کی سیاست میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں ان کی طرف خاص طور پہ توجہ دلاؤں گا کہ خدا کے واسطے اب اس سیاست یہ الیکشن کی سیاست میں جو صورتحال ہو رہی ہے صاف نظر آ رہا ہے کیا صورتحال ہے. لہٰذا خدا کے واسطے اس سے توبہ کیجئے، اور یہ کرنے کا کام ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ مجتمع ہو کر برائی سے روکیں، ہاتھ سے اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں، اپنے ملک سے سودی نظام ختم کریں. 2007 کا انتظار کر رہے ہیں جناب، وہ عدالت نے اسٹے لیا ہوا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں، عدالتی نظام ایسا ہے. بھائی اتنی غیرت پیدا کرو اپنے اندر کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف، لہٰذا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. زبان سے تو بولو، کم از کم بولو تو صحیح کچھ نہ کچھ، اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں. اور کوئی وزیر اعظم آ جائے اگر ہندوستان کا تو ہم برپا کر دیتے ہیں پوری تحریک، اور جو کچھ کیا ہم نے آپ کے علم ہوگا. بہرحال دینی جماعتوں کے حوالے سے بھی خاص طور پر اس میں پیغام ہے کہ کرنے کا اصل کام یہ کہ طاقت حاصل کر کے برائی کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلے وہ لوگ جو اپنے اوپر دین نافذ کر چکے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور برائی کو روکیں ہاتھ سے. ہاں اگر طاقت نہ ہو، ابھی طاقت نہیں ہے، تو دوسرا درجہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، زبان سے تو بولتے رہو، کم از کم یہ سودی نظام ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہمارے پاس جب طاقت آئے گی تو ہم اس کو سب سے پہلے اسی کو ختم کریں گے. ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، آپ کھل کے بولیے. ہاں اگر زبان پر بھی تالے لگا دیے گئے ہوں, زبان سے بولنے کا بھی خطرہ ہو کہ بولیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے, جان سے مار دیے جائیں گے, تو تیسرا درجہ بھی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, ہاں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل سے تو برا جانو کہ اس وقت بیٹھے تھے مجموعی اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ میں. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اتنا بھی نہیں, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان برائی کو دیکھ رہا ہو, ٹک ٹک دیدم دم لب لب کچی دم, زبان نہ کھول رہا ہو, اس کا مطلب یہ کہ ایمان حقیقی دل میں موجود نہیں ہے. بارہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایسی اجتماعیت جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا کرنے کا کل کام صرف تین جو یہاں بیان کی جا رہے ہیں, یدعون الی الخیر, لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے, یا مرونا بالمعروف, نیکی کا حکم دے, بائی فورس نیکی کا نظام نافذ کرے, بائی بالید نماز اور زکات کا نظام خاص طور پر پردے کے احکامات نافذ کیے جائیں, اور نمبر تین وینہون عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکے, واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات, اور دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اس کے بعد اور اختلاف کیا اس کے بعد تو ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھیں, واولئک لهم عذاب عظیم, انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب قیامت کے دن کا نقشہ, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن تم کچھ چہروں کو دیکھو گے کہ جو بہت تر و تازہ ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. فاما الذین اسودت وجوہم, تو جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان سے اللہ پاک پوچھے گا, اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے تھے, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو چکھو اب اس عذاب کو اپنے برے اپنے کفر کی وجہ سے. اس کے برعکس واما الذین ابیضت وجوہم, اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے, ففی رحمت اللہ, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ با مقصد, ایسا ہی ہونے والا ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اللہ پاک لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.